الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرات حمد و صلاة کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سورہ یونس گیارہویں پارے سے تین آیات مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا قبل اس کے کہ متذکرہ آیات قرآنیہ کے تحت کچھ عرض کیا جائے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رعوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے عزیزان محترم جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ مہینہ گیارہویں شریف کا مہینہ اس مناسبت سے گزشتہ جمعے انہی آیات مقدسہ کے تحت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے متعلق کچھ عرض کیا گیا تھا آج ان آیات مقدسہ کے تحت کہ جن میں اولیاء کرام علیہم الرضوان کی شان بیان کی گئی ہے اس پر مختصر گفتگو کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ سن لو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوستوں کو نہ کچھ غم ہے اور نہ کوئی خوف. اور یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو صاحب ایمان ہیں. وکانوا یتقون، اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا. ایسے لوگوں کے لیے فرمایا لہم البشرا فی الحیات دنیا و فی الآخرہ، کہ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوستوں کو دنیاوی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے. اور اس کے بعد فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں بدلی نہیں کرتی، بدلا نہیں کرتی. ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ ہے بہت بڑی کامیابی. یہ ان آیات مقدسہ کا ترجمہ اور اس کے مرادی معنی ہیں. اب آئیے ان میں سے ایک ایک پر ہم قدر تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں کہ ارشاد فرمایا گیا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان اولیاء کو کسی قسم کا خوف اور حزن نہیں ہوتا. تو ہم اور آپ اس دنیا میں بستے ہیں، اپنے ارد گرد اگر نظر ڈالیں یا اپنے حالات کا مطالعہ کریں تو معلوم یہ ہوگا کہ ہر شخص اس دنیا میں خوف میں مبتلا ہے. کوئی کمزور ہے تو وہ طاقتور سے خوف زدہ ہے، کوئی غربت کی وجہ سے عمرہ کے رویے سے خوف زدہ ہے، کوئی بیماریوں سے خوف زدہ ہے. اور انسان تو انسان، علماء فرماتے ہیں کہ یہ بلند اور بالا پہاڑ یہ بھی اپنی جگہ خوف زدہ ہیں کہ کہیں کوئی سنگ تراش آ کر ان کے اس جاہ و جلال کو ختم کر دے. فرماتے ہیں کہ یہ تناور درخت جو پھلوں اور پھولوں سے لدے آپ کو نظر آتے ہیں، یہ بھی اپنے طور پر خوف زدہ ہیں کہ کہیں کوئی شخص کلاڑا اٹھا کر اور ان کے اس گویا ان کی شان اور شوکت کو ختم کر دے. فرماتے ہیں کہ یہ لہلہاتی زمین یہ بھی اپنے طور پر خوف زدہ ہے کہ کوئی چوپایا آ کر اس زمین کی ہریالی کو ختم کر دے. اور فرماتے ہیں کہ یہ جانور بھی اپنے طور پر، ہر جانور خوف زدہ ہے کہ کہیں اسے پکڑ کر کوئی ذبح نہ کر دے. چھوٹے جانور وہ موذی جانوروں سے خوف زدہ ہیں. غرض یہ کہ چاہے جمادات ہوں، نباتات ہوں، حیوانات ہوں یا انسان ہوں، ہر شخص اور ہر کوئی خوف اور ڈر میں مبتلا ہے. لیکن ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء ان کو کسی قسم کا خوف اور حزن نہیں ہوتا. خوف اور حزن یہ کسے کہتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں کہ اگر زمانہ آئندہ میں یعنی مستقبل میں کوئی مصیبت آنے والی ہو یا کوئی کسی مصیبت کا اندیشہ ہو تو اسے عربی زبان میں خوف کہتے ہیں. اور زمانہ گزشتہ میں کوئی نقصان انسان کو پہنچ گیا، اس نقصان کی وجہ سے اس کا دل غمزدہ اور رنج اور غم اس کو ہے تو فرماتے ہیں کہ عربی میں اس کو حزن کہتے ہیں. یعنی زمانہ ماضی میں کوئی تکلیف پہنچی، آدمی اس سے غمزدہ ہوتا ہے. زمانہ مستقبل میں کسی تکلیف کے پہنچنے کا اندیشہ ہو، آدمی اس سے خوف کھاتا ہے. اور اولیاء کرام علیہم الرضوان کے لیے فرمایا گیا نہ تو انہیں کسی چیز کا خوف ہے اور نہ کسی چیز کا حزن ہے. تو اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ان اولیاء کرام کو کسی قسم کا خوف اگر نہیں ہے تو آپ نے حالات سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ ہر اس شخص کو خوف ہوتا ہے کہ جو کمزور ہو. اگر طاقتور ہے وہ ایسا خوف زدہ نہیں ہوتا. کمزور آدمی طاقتور کے مقابلے میں خوف زدہ ہوتا ہے. اور اولیاء کرام کے لیے فرمایا گیا کہ وہ خوف زدہ نہیں ہوتے، ان کو خوف اور حزن نہیں ہوتا. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ اولیاء یہ طاقتور ہیں، کمزور نہیں ہیں. بظاہر آپ دیکھیں گے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن حقیقت میں وہ ایسی طاقت رکھتے ہیں کہ جس کا کسی اور کے لیے ہونا ممکن نہیں ہے. اور اسی کو ہم نے گزشتہ شب عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اولیاء کرام کو وہ بلند مرتبہ عطا فرمایا کہ حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا گیا کہ بندہ جب اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کر رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ فَأَحْبَبْتُهُ, پھر میں اسے اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہوں. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ, اور جب میں اسے اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہوں, كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ, پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصِرُ بِهِ, میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چھوتا ہے. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا, میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور کسی کے ہاتھ پیر اور اس کی سماعت اور بصارت بن جائے تو پھر اس آدمی کی طاقت کا کیا کہنا. آئیے میں مثال سے عرض کرتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوہا بذات خود یہ ایک ٹھنڈی گویا جنس ہے اور اس کا رنگ کالا ہوتا ہے, لیکن اسی لوہے کو آپ آگ میں رکھ دیں اور کچھ دیر آگ میں رہنے کے بعد آپ دیکھیں تو لوہے کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے اور اس کا گویا ٹھنڈا پن ختم ہو کر وہ ایسا گرم ہو جاتا ہے کہ کسی چیز کو اگر گرم کرنا ہو اس لوہے اس گرم کیے ہوئے لوہے پر رکھ دیں تو وہ شے گرم ہو جایا کرتی ہے. آپ نے دیکھا کہ ایک آلہ ایسا نکالا گیا کہ اس کو گرم کر کے گویا بجلی کے کرنٹ دے کر اس کو گرم کر کے پانی کی بالٹی میں ڈال دیا جائے, پانی گرم ہو جایا کرتا ہے. تو لوہے میں یہ طاقت ہے, اور لوہے کو اگر آگ میں رکھ دیا جائے تو آگ لوہے کو اپنی گرمی اور اپنا رنگ عطا کر دیتی ہے. بالکل اسی طریقے سے اگر آپ تل لیں اور تلوں کو پھولوں کی آغوش میں رکھ دیں, پھولوں کے اندر تلوں کو رکھ دیں اور کچھ دیر رکھنے کے بعد اب آپ تل کا جب تیل نکالیں گے تو اس میں اس پھول کی خوشبو محسوس کریں گے, اس پھول کی تاثیر ان تلوں میں پائی جائے گی. تو جب پھولوں میں یہ تاثیر ہے کہ جب پھول کی آغوش میں کوئی آ جائے, پھول کا قرب اگر کسی کو حاصل ہو جائے تو ان تلوں میں پھولوں کی تاثیر آ جایا کرتی ہے, ان تلوں میں پھولوں کی خوشبو آ جایا کرتی ہے. اگر لوہے کو آگ میں رکھ دیا جائے تو آگ لوہے کو اپنی گرمی عطا کر دیتی ہے, آگ لوہے کو اپنا رنگ عطا کر دیتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جب وہ میرا قرب حاصل کر لیتے ہیں تو میں انہیں اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہوں. جب آگ میں یہ تاثیر ہے کہ وہ اپنا قرب حاصل کرنے والے کو اپنی تاثیر عطا کر دیتی ہے, اپنا رنگ اپنی گرمی عطا کر دیتی ہے, پھولوں میں یہ تاثیر ہے کہ وہ اپنا قرب حاصل کرنے والوں کو اپنی تاثیر اپنی خوشبو عطا کر دیتی ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کا خالق اور مالک ہے. جب رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ میرا قرب حاصل کر لے تو میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں, میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں, تو جب کچھ دیر رہنے کے بعد آگ کی تاثیر لوہے میں آ جاتی ہے, کچھ دیر رہنے کے بعد تلوں میں پھولوں کی تاثیر آ جاتی ہے, تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بندہ حاصل کر لے تو اس میں بھی رب کریم کی وہ قدرت کی ساری جلوہ گری موجود ہوتی ہے. کہ ہوتا تو بندہ ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے دیکھا کرتا, کلام تو اسی کی ہوتی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے کلام کرتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کا مقام ہے, اور رب کریم جب انہیں یہ منصب اور یہ مرتبہ عطا فرماتا ہے تو علماء فرماتے ہیں, حدیث پاک میں بھی آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعض بندوں کو تم دیکھو تو ان کی حالت, ان کی ظاہری حالت دیکھ کر تم ان کے قریب نہیں بیٹھو گے, لیکن جانتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ان کا مقام کیا ہے. فرماتے ہیں کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا بیٹھیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کی قسموں کو پورا کیا کرتا ہے. احمد آباد کے ایک بزرگ جنہیں شاہ قطب عالم کہا جاتا ہے, ان کی مشہور کرامت ہے کہ حضرت شاہ قطب عالم ایک روز شب جب نماز کے لیے اٹھے, اندھیرا تھا, کوئی لکڑی کا ٹکڑا آپ کے پیروں میں آیا, اور آپ کو اپنے ان کے پیر پہ ایسی ایک چوٹ لگی آپ کی زبان سے نکلا کہ کیا لوہا ہے، لکڑی ہے، پتھر ہے، کنکر ہے، یا نہ جانے کیا ہے؟ آپ نے یہ الفاظ ادا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے ارشاد کا عالم دیکھیے، صبح جب دیکھا گیا تو اس لکڑی میں پتھر بھی موجود تھا، اس میں کنکر بھی موجود تھا، اس میں لکڑی بھی تھی، اور کوئی ایسی شے موجود تھی کہ ہر دیکھنے والے نے کہا کہ نہ جانے یہ کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کی زبان سے اگر کچھ نکل جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی باتوں کو پورا کیا کرتا ہے۔ آج بھی حضرت شاہ قطب عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار احمد آباد ہندوستان میں واقع ہے، آج بھی وہ لکڑی کا ٹکڑا وہاں رکھا گیا ہے، اور آج بھی دیکھنے والا دیکھ سکتا ہے کہ اس میں لکڑی بھی موجود ہے، اس میں پتھر بھی موجود ہے، اس میں لوہا بھی موجود ہے، اور ایک ایسی شے موجود ہے کہ ہر دیکھنے والا کہتا ہے کہ نہ جانے یہ کیا شے ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کا عالم ہے، اور اولیاء کرام علیہم الرضوان ان کو عناصر اربع یعنی مٹی، آگ، پانی اور ہوا، ان عناصر اربع پر گویا وہ حکمرانی کیا کرتے ہیں۔ آپ نے بارہا علماء کی کرامات سے سنا ہوگا، ہم ایک ایک واقعہ عرض کرتے ہیں کہ آگ پر اولیاء کرام علیہم الرضوان کی گویا کیسی حکمرانی تھی۔ اور یہ بات خوب سمجھنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کے بعد ولایت کا مرتبہ سب سے پہلے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے پاس ہے، اور ان کے بعد آنے والے علماء پر ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کسی نے آ کر کے شکایت کی کہ فلاں پہاڑ پر اچانک آگ نمودار ہو گئی ہے، اور نہ جانے یہ آگ کہاں تک پہنچے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی چادر مبارک حضرت ابو موسیٰ اشعری کو عطا فرمائی، اور عطا فرمانے کے بعد کہا کہ اے ابو موسیٰ اشعری، ہماری اس چادر کو لے جاؤ اور آگ کو اس چادر کو آگ کے سامنے کر دینا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی چادر کو لے کر جب آگ کے سامنے گئے اور چادر مبارک آگ کے سامنے کی، فرماتے ہیں کہ آگ اسی وقت بجھ گئی، اور پتہ نہ چلا کہ آگ کہاں سے نکلی تھی۔ یہ تو تھا آگ پر حکمرانی۔ ایک اور واقعہ ہمیں صحابہ کرام علیہم الرضوان اور تابعین کے واقعات میں ملتا ہے۔ حضرت ابو مسلم خولانی مشہور تابعی تھے، ایک موقع پر یمن میں آپ جب اپنی زندگی بسر کر رہے تھے، ایک شخص جس کا نام اسود بن قیس تھا، اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، اور نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد حضرت ابو مسلم خولانی کو یہ اصرار کیا کہ وہ بھی آپ کی نبوت پر ایمان لے آئے۔ آپ نے اس کا انکار کیا، انکار کرنے پر اس نے ایک آگ جلائی، اور آگ جلانے کے بعد حضرت ابو مسلم خولانی کو اس جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا۔ حضرت ابو مسلم خولانی اس آگ میں ٹہلتے رہے، آگ اپنے طور پر بجھ گئی اور وہ اس میں سے صحیح سلامت برآمد ہو گئے۔ وہ شخص اسود بن قیس ان کو دیکھ کر حیران رہ گیا، اور اس نے سوچ لیا کہ ان سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، لہذا ان کو یمن بدر کر دیا۔ جب حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں آئے، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسا شخص جو خلیفۃ الرسول ہیں، آپ نے جا کر حضرت ابو مسلم خولانی کی زیارت کی اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اتنی زندگی دی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے شخص کو دیکھ لیا کہ جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح آگ میں گئے اور انہیں آگ نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اسی طریقے سے ان کی حکمرانی پانی پر بھی تھی۔ مشہور واقعہ ہے کہ مصر میں دریائے نیل کا پانی خشک ہو گیا، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ جو مصر کے گورنر تھے، آپ نے حضرت فاروق اعظم کو خط لکھا کہ یا امیر المومنین، مصر کا دریائے نیل خشک ہو چکا ہے، اور یہاں کے لوگوں کی روایت یہ ہے کہ ایک حسین و جمیل کنواری لڑکی کو تیار کر کے اور سجا کر اس دریائے نیل میں ڈالا جاتا ہے، جب اس لڑکی کو ڈالا جائے اس کے بعد دریائے نیل کا پانی اوپر آ جاتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، خبردار کسی لڑکی کو کسی عورت کو اس پانی کی بھینٹ نہ چڑھایا جائے. آپ نے ایک خط دریائے نیل کے نام لکھا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ دریائے نیل اور پانی پر کیسی حکمرانی کرتے تھے. آپ نے ایک خط دریائے نیل کو لکھا, اس کا مضمون یہ تھا کہ او دریائے نیل, اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بہتا ہے تو اسی طریقے سے بہنے لگ جا, اور اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نہیں بہتا تو ہمیں تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں. حضرت عمر ابن عاص اس خط کو لے کر اور جب دریائے نیل میں ڈالا, پانی اسی طریقے سے جوش مارتا ہوا اوپر آ گیا اور آج تک جاری و ساری ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں اور اولیاء کرام کی حکومت ہر شے پر ہوا کرتی تھی. ہوا پر بھی آپ حکمرانی کرتے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات میں ملتا ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک موقع پر وضو فرما رہے ہیں. وضو فرماتے فرماتے آپ نے اپنے نالین اپنی کھڑاؤں اٹھا کر کے ہوا میں پھینکی اور وہ کہاں گئی کسی کو پتہ نہ چلا. راوی بیان کرتے ہیں کہ 23 دن کے بعد ایک قافلہ بغداد آتا ہے اور آنے کے بعد آپ کے نالین آپ کو پیش کیے. ان قافلے والوں سے پوچھا کہ یہ نالین تمہارے پاس کہاں سے آ گئیں؟ وہ کہنے لگے کہ ہم قافلہ لے کر جا رہے تھے, راستے میں ڈاکوؤں نے قافلہ لوٹ لیا, ہمارا سارا مال و متاع لیا اور قریب تھا کہ ہمیں قتل کر کے ہمارا سامان لے کر چلے جاتے. ہم نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد کیا. ہمارے لوگوں نے کہا کہ اغیثنی یا عبد القادر جیلانی, ہم کیا دیکھتے ہیں کہ دو کھڑاؤں ہوا میں اڑتے اڑتے آئیں اور ڈاکوؤں کے سر پر ایسی لگی کہ جس کے سر پر لگی وہ اسی وقت مر گیا. اور ڈاکوؤں نے جب اپنے ساتھیوں کا یہ حال دیکھا, سارا سامان چھوڑ کر کے فرار ہو گئے. تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کا گویا ان اربا عناصر اربا پر ایسی حکمرانی کرتے کہ جیسا چاہتے حکم فرما دیتے. اب آئیے جو اس میں ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کو کوئی خوف اور حزن نہیں ہوتا. تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر کا یہ واقعہ نقل فرمایا. کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک موقع پر کسی بستی میں گئے, کسی شہر میں گئے. داخل ہونے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ہر طرف افراتفری کا عالم ہے, لوگ بھاگ رہے ہیں, ایک خوف اور ہیجان کی کیفیت ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے کسی سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے؟ کسی نے بتایا کہ ہمارے شہر کے وسط میں ایک شیر آ کر کے بیٹھ گیا ہے اور ہر شخص پریشان ہے کہ وہ شیر کسی کو نقصان نہ پہنچا دے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ مجھے ذرا اس شیر کے پاس لے جاؤ. آپ اس شیر کے پاس گئے اور بغیر کسی خوف اور خطر کے اس شیر کے قریب جانے کے بعد ایک ہاتھ سے شیر کا کان پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے ایک تھپڑ رسید کیا اور فرمایا کہ لوگوں کو پریشان کرتا ہے, نکل یہاں سے. وہ شیر دم ہلاتا ہوا وہاں سے چلا گیا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کو کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا, اور ارشاد فرمایا کہ انہیں کوئی غم بھی نہیں ہوتا. علماء فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ, ان کے گھر چوری ہو گئی اور چور گھر کا آدھا سامان لے کر کے چلے گئے. لوگ ان کے پاس آ کر تعزیت کرنے لگے کہ ہمیں بڑا افسوس ہوا کہ آپ کا مال و متا چور لے کر کے چلے گئے. ان بزرگ نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے. لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ ان کے گھر نقصان ہو گیا, چوری ہو گئی, اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے. لوگ جب پریشان ہوئے تو پوچھا کہ حضور آپ کا تو نقصان ہوا اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے. انہوں نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ چور میرا آدھا سامان لے گئے, اللہ کا شکر ہے کہ آدھا موجود ہے, اگر وہ پورا لے جاتے تو میں کیا کر لیتا. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا ایسی بات جو ہمیں اپنے ذہنوں میں بٹھانے کے لائق ہے فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ چوروں نے میرا دنیاوی نقصان کیا, الحمدللہ دین میرا سلامت ہے, اصل شے میری سلامت ہے, اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے. تو آپ نے دیکھا کہ انہیں کسی قسم کا خوف اور حزن نہیں ہوتا. اور اس کے بعد فرمایا گیا کہ الذین آمنوا, وہ صاحب ایمان ہوتے ہیں, اور یہ جتنی باتیں بیان ہوئیں یہ تمام کی تمام ایمان سے مشروط ہیں. اگر کوئی شخص مسلمان نہیں وہ کرامت کا دعویٰ نہیں کر سکتا, وہ کسی عمل کی مقبولیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا. یہ تمام کی تمام باتیں ایمان سے مشروط ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ کرامت کی جو تعریف بیان کی گئی کہ کوئی ایسا فعل جو عادتاً ممکن نہ ہو, عادتاً نہ ہوتا ہو, اگر وہ فعل کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے کے ہاتھ سے سرزد ہو اسے کرامت کہا جاتا ہے. ایسا ہی کوئی فعل اگر کسی نبی سے سرزد ہو اور وہ اعلان نبوت سے پہلے ہو اسے ارحاس کہتے ہیں, اعلان نبوت کے بعد ہو اسے معجزہ کہتے ہیں. اور عام مومنین سے اگر کوئی ایسا فعل سرزد ہو جو عادتاً نہیں ہوتا اسے معونت کہا جاتا ہے, اور اگر ایسا ہی کوئی فعل کسی کافر اور بد مذہب بے دین سے سرزد ہو جو کسی طرح اتفاقاً ہو جائے اسے اصطلاح میں استدراج کہتے ہیں, کرامت نہیں کہتے. اور صاحب ایمان ہونا ان تمام معاملات کے لیے شرط ہے. اس کے بعد فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون, اور یہ لوگ صاحب تقویٰ ہوتے ہیں. تقویٰ اور پرہیزگاری ان کا شعار ہوتی ہے. اب آئیے تقوی کی دو ایک مثالیں امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے لیتے ہیں کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کیسے متقی اور پرہیزگار تھے. فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر کوفے میں بکریوں کا ایک ریوڑ چوری ہو گیا اور ساری بکریاں چور اور ڈاکو لے کر کے چلے گئے. اب ہر آدمی جو گوشت میسر آتا اسے کھا لیا کرتا, لیکن امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا تقویٰ ملاحظہ فرمائیے. آپ کو جب یہ خبر پہنچی کہ چور اور ڈاکوؤں نے بکریوں کا ریوڑ لے لیا اور یقیناً اتنی ساری بکریاں وہ قصائیوں کو فروخت کریں گے اور وہ قصائی وہ بکریاں ہمیں اس کا گوشت بیچیں گے, امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ بات تقوی کے خلاف ہے کہ چوری کا گوشت ہم کھائیں. آپ نے قصائیوں سے پوچھا یہ بتاؤ کہ بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے, ایک بکری زیادہ سے زیادہ کتنے سال تک جیتی ہے. قصائیوں نے اور اس کے ماہرین نے بتایا کہ 7 سال سے زیادہ اس کی عمر نہیں ہوتی. علماء فرماتے ہیں کہ امام اعظم نے 7 برس تک بکری کا گوشت نہیں کھایا. یہ تقویٰ تھا ان کا. ایک اور موقع پر کہیں راستے میں تشریف لے جا رہے ہیں, آپ کے جوتے پر کوئی نجاست لگ گئی, آپ نے اس نجاست کو جب اپنے جوتے سے کھرچا اور اتارا تو قریب کے مکان کی دیوار پر وہ نجاست لگ گئی. امام اعظم نے سوچا کہ یہ فلاں شخص کی دیوار ہے اور اس کی دیوار پر میری وجہ سے نجاست پہنچی, اگر میں نجاست کو کھرچتا ہوں اس کی دیوار کی مٹی بھی نکل آئے گی. معلوم ہوتا ہے کہ اس صاحب خانہ سے پوچھ لیا جائے, اس سے معذرت کر لی جائے یا جتنا نقصان ہوا اس کا ازالہ کر دیا جائے. آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا, اتفاق سے وہ ایک مجوسی کا گھر تھا اور وہ مجوسی آپ کا مقروض تھا. اس نے جب امام صاحب کو دیکھا تو بڑا شرمسار ہوا اور اس نے گمان یہ کیا کہ معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب اپنا قرض وصول کرنے آئے ہیں. لیکن امام صاحب کی زبانی جب یہ مسئلہ سنا کہ میری وجہ سے تمہاری دیوار پر اس نجاست کے لگنے سے تمہاری دیوار خراب ہو گئی, اب بتاؤ کیا معاوضہ دوں تاکہ تمہارے اس نقصان کا ازالہ ہو جائے اور اس نجاست کو صاف کر دیا جائے. وہ شخص امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے تقوی سے اتنا متاثر ہوا اور اس نے کہا کہ حضور نجاست تو بعد میں صاف کیجئے گا, پہلے مجھے کلمہ پڑھا کر میرے دل کی نجاست صاف فرما دیں. تو عزیزان گرامی آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نیک بندے یہ کیسے متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں, اور انہوں نے اپنے کردار سے اپنے رہن سہن سے اپنے معاملات سے دین کی آبیاری کی. آج جو مسلمان لوگ نظر آتے ہیں یہ انہی اولیاء کاملین کی محنت اور مشقت کا نتیجہ ہے, انہی کے کام کا نتیجہ ہے کہ آج مسلمان ہر جگہ نظر آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ اولیاء ان کے اس کردار کو مد نظر رکھ کر ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، ہمیں اپنے اعمال کو سدھارنا چاہیے، ان کے کردار، ان کی سیرت کا مطالعہ کر کے اس پر عمل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن دنیا نے دیکھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے یہی اسلام کو پھیلانے والے ہیں، حقیقت میں یہی اسلام کا پرچار کرتے ہیں، لہذا کسی طریقے سے ان کی محبت، ان کی الفت مسلمانوں کے دلوں سے نکال دی جائے۔ لہذا ایسے لوگوں کو تیار کیا گیا جو اسلام کا نام لینے والے ہیں، جو اسلام کا نام لے لے کر اپنے مفادات حاصل کرتے ہیں، اور اس کے بعد اولیاء کرام علیہم الرضوان کی شان میں وہ ان کی شان گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی کرامات کا انکار کرتے ہیں، یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ ان اولیاء کرام میں اور ہم میں کیا فرق ہے، جس طرح ہماری دو آنکھیں ان کی بھی دو آنکھیں، جس طرح ہمارے دو کان ان کے بھی دو کان، جس طرح ہمارے دو ہاتھ ان کے بھی دو ہاتھ، جس طرح ہمارے دو پیر ان کے بھی دو پیر، لہٰذا ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں، جیسے ہم انسان ویسے وہ انسان ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ اولیاء کرام علیہم الرضوان کی شان گھٹانے کے مترادف ہے، یہ ان کی اہمیت، ان کی محبت مسلمانوں کے دلوں میں ختم کرنے کے مترادف ہے، تاکہ لوگ دین سے برگشتہ ہو جائیں، تاکہ لوگ دین چھوڑ دیں اور یہ کافروں اور یہودیوں اور ہنود کے مقاصد حاصل ہو جائیں۔ اب آئیے، مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ بڑی اچھی بات سمجھاتے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے سمجھاتے ہیں کہ یہ مت کہو کہ جیسے وہ ہیں ویسے ہم۔ فرماتے ہیں کہ کار پاکا را قیاس از خود مگیر، اے بندہ خدا، نیک لوگوں کے کاموں پر، اپنے کاموں پر قیاس مت کرنا، یہ ہرگز مت کہنا کہ جیسے ہم ہیں ویسے وہ، جیسے ہماری دو آنکھیں ان کی دو آنکھیں۔ فرماتے ہیں کار پاکا را قیاس از خود مگیر، ان کے کاموں کو، اپنے کاموں پر قیاس ہرگز مت کرنا، اس لیے کہ گرچہ باشد در نوشتن شیر شیر، کیا تم نہیں جانتا کہ شیر اور شیر یہ دونوں لکھنے میں ایک جیسے ہیں؟ اگر شیر لکھنا ہو شین یہ رے، اگر شیر لکھنا ہو شین یہ رے، تو نہیں جانتا کہ شیر اور شیر لکھنے میں اگرچہ ایک جیسے ہیں، لیکن جانتا ہے ان میں کتنا فرق ہے؟ فرماتے ہیں کہ شیر وہ ہوتا ہے جسے آدمی کھاتا ہے، اور شیر وہ ہوتا ہے جو آدمی کو کھاتا ہے۔ تو اگرچہ شیر اور شیر لکھنے میں ایک جیسے ہیں، لیکن ان میں اتنا فرق ہے۔ تو اولیاء کرام علیہ الرضوان اگرچہ بظاہر ہمارے جیسے ہیں، لیکن ہم میں ان میں بہت فرق ہے۔ ہم تو اپنے سامنے کی چیز کو دیکھتے ہیں، لیکن ان کے لیے ارشاد فرمایا وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی مدد سے دیکھا کرتے ہیں۔ کان تو ہمارے بھی ہیں، لیکن ان کی سماعت میں، ہماری سماعت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں ان کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتے ہیں، میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چھوتے ہیں، میں ان کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ اولیاء، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محبت، ان کا عشق ہمیں عطا فرمائے، اور انہی کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔